وعلى خاتم النبيين وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما جعلنا القبلة التي كنت عليه إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. درس 618. ایسے حالات میں ہو رہا ہے کہ شاید اس کا موضوع بدل دینا زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ یقیناً بعض ایسے ساتھی جو باقاعدگی سے تشریف لاتے ہیں آج نہ پہنچ پائے، مگر یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس سال کے دروس شروع ہوئے تقریباً ایک مہینہ ہو رہا ہے اور بظاہر مجھے یہ محسوس ہو رہا کہ جیسے ایک ہی جگہ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور اتوار کی چھٹی کے دن اپنے ہفتے بھر کے پینڈنگ میں پڑے ہوئے کاموں کو چھوڑ کے آنے والے تھے، غالباً اب تک کی رفتار سے مطمئن نہیں ہوں گے. بہرحال ذاتی طور پر میں خود مطمئن نہیں، اس لیے بادل ناخواستہ آج اس موضوع کو مکمل کر کے آئندہ اتوار سے باقاعدگی کے ساتھ کسی ایک فقہی باب کو لے کر مسائل شروع کرنا ہے. آج کی تقریر رفتار کے اعتبار سے نسبتاً آہستہ رہے گی، جس میں کچھ میری اپنی مجبوریاں شامل ہیں اور کچھ مسئلہ اتنا مشکل اور دماغ کو گھما دینے والا کہ اگر تقریری انداز فراٹے بھرتے ہوئے ہم آگے بڑھے تو شاید درد تو پورا ہو جائے گا لیکن فائدہ حاصل نہیں ہوگا. آئیے اس تمہید کے بعد قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کر کے ایک خصوصی گزارش کر لی جائے، اس کے بعد بات کو براہ راست مسائل سے آگے بڑھایا جائے. سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے اور یہ آیت سیقول کے پارے کے پہلے صفحے پر ہے. پاروں کی تقسیم تو کوئی شرعی تقسیم نہیں ہے، یہ تو بعد میں تلاوت میں آسانی پیدا کرنے کے خاطر بنا لی گئی ہے، لیکن بہرحال ہمارے ہندوستانی اور پاکستانی معاشرے کیونکہ سوروں اور رکوع کے حوالے کے مقابلے میں پارا زیادہ مشہور ہے، تو سیقول اس پارے کا پہلا صفحہ اس کی آیت ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے. گرچہ ہر حکم اسلامی کے لیے یہ کام آنے والی آیت ہے، لیکن آج یہ کچھ ایسے مسائل آ رہے ہیں جس پر بعض افراد کو اعتراض کرنے کا موقع مل سکتا ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ناک یوں نہیں پکڑی، ہاتھ گھما کے پکڑ لی، بات تو وہی ہوئی. قرآن کریم اس آیت میں اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصل بیان کر رہا ہے، اور وہ یہ کہ بعض واجبات اور حرام یعنی بعض احکام بھی بغیر کسی دنیاوی مصلحت اور فائدے کے دیے جاتے ہیں. گرچہ ہمارے یہاں سب سے اہم مسئلہ تو یہی کہ ہر حکم خدا کا کوئی نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے، کوئی حکم خدا بدون مصلحت نہیں ہو سکتا. لیکن ایک اصول قرآن نے یہ بتایا کہ بعض احکامات دین کی مسئلہ صرف اور صرف ایک چیز کی آزمائش ہے, اور وہ کیا؟ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہ الا. گزشتہ درس میں بھی صرف و نحو کا ایک اصول آ گیا تھا, اور آج بھی علم معانی اور بیان کا ایک اصول آ رہا, وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں کچھ لفظ حفر کے لیے سواد کے ساتھ بڑی ہے کے ساتھ ایک سواد ہے. حفر کا مطلب ہے کسی چیز کو محدود کر دینا, محصور کر دینا. یہ اصول بہت اہم ہے, یہ حفر والا بھی, اس لیے کہ قرآن کی بہت سی آیتوں لوگ کچھ غلط مسئلے اس لیے نکالتے ہیں کہ انہیں حفر کا فائدہ نہیں معلوم. میں نے اس سے پہلے بھی سارے گزشتہ ایک درس میں کہا تھا کہ اگر یہ کہا جائے کہ زید اردو زبان کا شاعر, تو اس سے یہ پتا نہیں چلا کہ دوسرا کوئی شاعر نہیں. لیکن اگر کہا جائے کہ صرف زید ہی اردو زبان کا شاعر, تو یہ لفظ صرف اردو میں حصر کے معنی دیتا ہوں, جس کے اندر خالی آپ نے زید کے شاعر ہونے کا اعلان نہیں کیا بلکہ دوسروں کے شاعر نہ ہونے کا بھی اعلان کر دیا. قرآن کی کئی آیتوں سے وہ لوگ جو ترجمہ قرآن پڑھ کے اسلام کو سمجھنے کے دعوے دار یہی ٹھوکر کھا کھا کے غلط نتیجے نکال رہے ہیں. لیکن بات کا رخ بدل رہا, اس لیے صرف آیت تک اپنے آپ کو محدود رکھو. اس آیت میں ماں اور الا آیا, اور یہ دو لفظ جہاں پہ آ جائیں یہ حصر کے کام کرتے, حصر کا کام کرتے ہیں. تو آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہ, تیقول کے بارے کا پہلا صفحہ پورا کا پورا, تقریباً پہلا پورا صفحہ مسئلہ قبلہ تیرے بحث کہ آخر اتنے سالوں تک بیت المقدس کی جانب رخ کرنے والے مسلمانوں کو ایک دم سے 180 درجے کے زاویے پہ گھما کے کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ بالفاظ دیگر, کل جس کی طرف منہ ہو رہا تھا آج اس کی طرف پیٹھ کیوں کی جا رہی, اور کل جس کی طرف پیٹھ تھی آج اس کی طرف اب منہ کیوں کیا جا رہا؟ ایک تو مسئلہ ویسے ہی ہر ایک کو چکرا دینے والا کہ اگر خانہ کعبہ اتنا قابل احترام ہے کہ اس کی جانب رخ کرنا, تو یہ آج اسلام کو آئے ہوئے 15 سال ہو گئے اس کی جانب پیٹھ کیوں ہو رہی تھی؟ اور اگر بیت المقدس اتنا قابل احترام ہے کہ 15 سال اس کی جانب منہ کرایا ہے, تو آپ قیامت تک اس کی جانب پیٹھ کیوں کرا دی؟ یہ تو ویسے ہی ہر ایک کی عقل گھوم کے رہ گیا. اور پھر اشتعال دلانے والے اور جذبات بھڑکانے والے یہودی بھی موجود ہیں کہ جن کا یہ کہنا کہ یا تمہارا خدا کل صحیح تھا آج غلط ہے, یا کل غلط تھا آج صحیح. یہ تو ویسے ہی آدمی چکرا جائے بجائیے کہ باقاعدہ دشمنوں کا ایک گروپ اور اس جگہ بیٹھا ہوا کہ جہاں ہر مسلمان کو ان سے واسطہ پڑتا, اتنا علاقے نہیں وہ بازار مدینہ اپنے ہاتھ میں سنبھالے ہوئے, چاہے نہ چاہے ہر آدمی کو بازار تو جانا ہی, خرید و فروخت تو کرنا ہی, 24 گھنٹے یہ اعتراض ہو رہا. قرآن اس کے حوالے سے کچھ جواب دی, یہ سارے جواب سیقول کے پہلے صفحے پر, بلکہ سیقول کا ترجمہ ہی یہ کہ سیقول الفقہاء, ان قریب بے وقوف لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ قبلہ کیوں بدلا گیا. سیقول کا لفظ ہر اسی حوالے سے کہ سیقول, ان قریب یہ لوگ کہیں گے کون الفقہاء, جو صفی نادان اور نا سمجھ لوگ ہیں. عاقل اور پاگل کے درمیان کی ڈگری کہلاتی ہے صفی. خیر, اب قرآن پہلے تو پیشین گوئی کرنے کے بعد کہ ان قریب یہ لوگ یہ کہیں گے, آگے خود ہی جواب دے رہا, وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہ, اے حبیب ہم نے نہیں بدلا اس قبلے جس پر تم تھے, الا مگر صرف ایک مقصد ہے, لنعلم, تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے. یہ ایک الگ بحث ہے جو تفسیر قرآن کے دروس میں آتی. یہ جو قرآن بار بار کہتا ہے تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے, تو کیا پہلے سے اللہ کو نہیں معلوم؟ لیکن اس بحث کو چھیڑنے کا مقصد ہے آج کا پورا موضوع ختم ہو جائے, الا ہم نے قبلہ نہیں بدلا الا سوائے ایک مقصد لینا علامہ ہمیں معلوم ہو جائے ممن یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ کون وہ کہ جو رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون وہ جو پیٹھ پھرا لیتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے نافرمان اور اطاعت گزار کے درمیان فرق کرنے کے پہچان ہو جائے شناخت ہو جائے یہ آزمائش اور امتحان دیا گیا قرآن خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کے لیے جو قیامت تک کا قبلہ مصلحت یہ بتا رہا کہ سب ملے جلے مومن اور منافق ماننے والے اور انکار کرنے والے اطاعت گزار اور نافرمان خدا کہہ رہا ہے ہمیں شادی کرنا خدا کہہ رہا ہے ہمیں شناخت کرنا خدا کہہ رہا ہے کہ ہمیں پہچاننا ممن یتبع الرسول کون تابع رسول ہے ممن ینقلب اور کون گھوم جاتا منقلب ہو جاتا ہے علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر یا اپنی پشت پر اتنا اہم اسلام کا حکم جو بچہ بچہ حتیٰ یہ کہ کافروں کی نگاہ میں بھی آنے والا کہ مسلمانوں کا رخ کس طرح قیامت تک کہاں آج تک کہاں تھا اب کہاں ہو رہا اب مصلحت کیا بتائی جا رہی آزمائش امتحان شناخت الگ الگ کر لیں کھڑے اور کھوٹے کی پہچان یہ صرف قبلے ہی کے حوالے سے نہیں شریعت کے اور کتنے ہی ایسے احکامات کہ جن کی مصلحت یہی بیان کی گئی کہ صرف اس لیے وہ حکم خدا آیا تاکہ پتا چل جائے کون ہے ماننے والا اور کون ہے اپنی عقل چلانے والا جیسے کہا جاتا ہے قبلے کے بارے میں تو قرآن نے کہہ دیا لیکن کہا جاتا کہ نماز تمام اور نماز فخر کی بھی ایک مسئلہ ہے کیونکہ یہ اور خدا نہیں اس لیے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں ایک مسئلہ ہے کہ جو چار رکعت نماز پڑھ سکتا ہے وہ دو رکعت پڑھ سکتا ہے جو دو پڑھ سکتا ہے اسے چار پڑھنے میں کیا اعتراض مگر ایک پر اور دیکھیے ایک بارش کے فاصلے سے مسئلہ بدلے اگر آپ 45 کلومیٹر سے ایک بارش کم جا رہے ہیں آپ شریعت کی نگاہ میں مسافر نہیں اور آپ کو نماز پوری پڑھنا اور اگر 45 کلومیٹر ایک بارش سے آگے بڑھ گئے اور 45 کلومیٹر ہو گئے آپ مسافر ہو گئے اور آپ کو نماز فصل پڑھنا ایک بارش آگے نکل گیا بھائی ایک بارش پیچھے رہ گئے ایک کی نماز فصل ہو گئی ایک کی نماز تمام ہو گئی اگر کسی جگہ آپ پہنچے اور 10 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا آپ کی نماز پوری ہے چاہے آپ مسافر اور آپ کے بھائی نے سوچا کہ میں سامان لے کے آدھا گھنٹہ پہلے نکل جاؤں یا آپ کے نوکر نے سوچا کہ آدھا گھنٹہ پہلے نکل جاؤں اس کی نماز یہاں فصل چل رہی ہے آپ کی نماز پوری چل رہی ہے جس نے 10 دن پورے کر لیے وہ پردیش میں بھی پوری نماز پڑھے اور جس نے آدھا گھنٹہ پہلے نکلنے کا ارادہ کیا چاہے کسی مسئلہ سے کہ بھائی آدھا گھنٹہ پہلے نکلنا ہے تاکہ ایئرپورٹ پہ جا کر ٹکٹ وکٹ جمع کرائیں گے لوگ آتے رہیں پتا چلا کہ اس کی نماز فصل ہو اب اس کی اور مسلحتیں بھی ہوں کیونکہ یہ مسئلہ نس میں نہیں آیا لیکن ایک مسلحت یہ بھی نعلم ممن یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ کون ہے کہ جو حکم رسول کی اطاعت کر رہا اور کون ہے کہ جو چیز اس کی عقل میں نہیں آئی تو وہ پھر گئے اور اس نے کہا کہ میری عقل اسے قبول نہیں کرتی بینکنگ سے متعلق مسائل بلکہ زیادہ صحیح الفاظ میں یہ کہا جائے کہ سود سے متعلق آج جدید زمانے کے کچھ ایسے مسائل جس میں یہ جملہ بار بار سننے میں آ رہا لیکن یہاں پر ایک وضاحت کر دی جائے کہ یہ جو فتوی ابھی آپ سنیں تھوڑی سی کیونکہ اس میں تبدیلی آئی ہے مرحوم آیت اللہ خوئی کے انتقال کے بعد اس لیے آج ذرا سی تبدیل میں ہم جا رہے ہیں لیکن جو مسئلے آپ سنیں یہ مسئلے جواب کے ہیں وجود کے نہیں کیا مطلب اس جملے کا اگر کسی مسئلے میں مستحق کہے کہ تمہیں واجب ہے کہ یہ کام کرو وہاں تو پھر بھی یہ گنجائش ہے گھر سے شریعت کے اعتبار سے نہیں لیکن بالفرض محال وہاں پہ یہ گنجائش ہے کہ آپ کہیں کہ ہماری عقل میں نہیں آتا ہم کیسے اسے مانیں لیکن جہاں مستحق کہہ دے فلاں چیز جائز جائز کا تو مطلب یہ ہے کہ دل جائز کرو دل جائز نہ کرو اگر تمہیں اختلاف ہے گھر سے خود یہ کہنا بھی اس لیے حرام یہ کہنا کہ مجھے اس مسئلے سے اختلاف یہ اس لیے حرام کہ مسئلہ شرعی میں غیر مستحق کے لیے فتویٰ دینا حرام. بھائی آپ فتویٰ دے رہے ہیں کہ بھائی فلا مرجع کا مسئلہ مجھے اختلاف ہے, میں اس کو نہیں مانتا. حتیٰ وہ آپ کا مرجع تقلید نہیں تو آپ اس کے مسئلے پہ عمل نہیں کر سکتے, مگر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں اس مسئلے کو غلط سمجھتا ہوں. لیکن گناہ صحیح پھر بھی وہاں یہ امکان جہاں مستحق کہے کہ فلا چیز جائز, جائز کا مطلب تمہاری مرضی, چاہے یہ قبول کرو چاہے قبول نہ کرو. آپ کہہ سکتے ہیں میری عقل نہیں مانتی, میں اس سے قبول نہیں کرتا. مطلب بینکنگ سے متعلقہ جو مسائل یہ جواب کے ہیں وجوہ کے نہیں. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ واجب ہے اس پہ عمل کرنا, کہا جا رہا ہے جائز. اور جائز بھی ایک ایسے مسئلے کو جو سود نہ ہو تب بھی سود سے اتنا ملتا جلتا تو ہے کہ اگر احتیاط تو سبیل النجات یہاں پہ آ سکتا ہے. کہ اگر کوئی احتیاط کرنا چاہے تو احتیاط بہرحال ہمیشہ نجات کا بہترین راستہ. ایک مرجع نے کہہ دیا کہ آپ کراچی شہر کے اندر اندر فاصلہ شرعی طے کر لیں تب بھی نماز پوری پڑھنا. اور دوسرے نے کہہ دیا کراچی بڑا شہر ہے, چنا بڑے شہر میں اگر شہر کے اندر اندر فاصلہ طے ہو جائے تو آپ کو صاف دیں. آپ ان میں سے کسی ایک کی تکلیف کرنے کے باوجود احتیاط سے عمل کر سکتے ہیں کہ میں ہر چار رکعت کی نماز کو دو مرتبہ پڑھوں, ایک مرتبہ پوری کر کے ایک مرتبہ قصر کر کے. نہ اس مرضی کو اعتراض ہے نہ اس مرضی کو اعتراض. چنا زکات کرنسی نوٹ پہ نہیں. آپ کہیں کہ یہ فتویٰ نہیں, لیکن مرضی نے یہ کہا ہے کہ کرنسی نوٹ پہ زکات دینا واجب نہیں. واجب نہیں, میں احتیاطاً دے رہا ہوں, کوئی حرج نہیں. تو یہ جو مسائل ہیں اگر کسی کو ان سے اتنا ہی شدید اختلاف ہے تو وہ ان سے پرہیز کر. ہاں اگر مستحق کسی چیز کو واجب قرار دے, آپ کا مرضی کہے کہ کراچی میں خاردر سے نیو کراچی جاتے ہوئے نماز قصر ہو جاتی, واجب ہے قصر پڑھنا, اور آپ کہیں کہ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے اس لیے میں تو پوری پڑھوں گا, واجب والے مسئلے میں اختلاف کریں تو حرام, گناہ غلط. لیکن جائز والے مسئلے میں آپ کا دل نہ مانے, آپ پرہیز کریں, آپ احتیاط کریں, آپ اپنے آپ کو بچائیں, کسی کو اعتراض نہیں. لیکن یہ طریقہ تھا کہ مرضی اور اس کے فتوے پر کھلم کھلا اعتراض کرنا, دل میں وسوسہ پیدا ہوا معاف, کھلم کھلا اعتراض کرنا یہ یقیناً گناہ. اب آئیے دوسری وجہ, وہ یہ جملے میں بہت ڈرتے ڈرتے اور کئی مرتبہ دل ہی دل میں پروردگار کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہوئے کہہ رہا ہوں لیکن کہنا پڑ رہے ہیں, وہ یہ کہ نہ میں کبھی چاہتا تھا اور نہ ہی آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے, مگر ہو رہا کہ بعض افراد جن میں کچھ خواتین ذاکرات بھی شامل ہیں بلکہ شاید وہ زیادہ, کیسٹوں کو سن کر اس کی بات یاد کر کے آگے بیان کر دی جاتی ہے, لیکن مجلس کی حد تک یہ پھر بھی چل جائے. مسائل وہ بھی اگر نماز روزے جیسے مسائل ہو شاید وہاں بھی چل جائے, لیکن سود جیسے دقیق مسائل یہ طریقہ کار اختیار نہیں ہونا چاہیے. اگر اس جملے میں تھوڑے تھوڑے تکبر کو آ رہی, لیکن چونکہ یہ خرابی ہے کہ کیسے سونا اور جو مسئلے سے سمجھے بغیر آگے نقل کر دی. ہماری خواتین ذاکرات کا ایک بڑا حصہ ایسا, نہیں یہ بڑا میں غلط کہہ رہی, ایک مختصر حصہ ایسا جو ہر قسم کے مسائل میں دخل دینا اپنا فرض عین سمجھتی. ان سے گزارش یہ کہ اگر وہ اپنے علم کا اظہار کرنا چاہیں تو پہلے یہ چیزیں سیکھیں اور اس کے بعد بیان کریں. خالی ایک کیسے خصوصاً جو ان دقیق مسائل پر مشتمل ہو, اس کی بات کیسے سے سن کے آگے پہنچا دینا لوگوں کو حرام میں مبتلا کر دینے کے مترادف. آپ کے لیے یہ مسئلے اس لیے نہیں آ رہے کہ آپ اسے سن کر دوسروں تک پہنچائیں, آپ اپنی جگہ اپنی ذمہ داری سمجھیں گا. یہ وہ مسائل نہیں جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب, ایک آسانی یہ ہوگی اگر چاہ کی آسانی آپ کو نہیں ملے گی لیکن آئندہ ملے کہ کیسے یعنی درس میں جو مسائل ممبرس بیان ہوئے اگر ان میں سے بات ادھورے رہے نامکمل رہے تو آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں. یہ سہولت آج کے لیے نہیں ہے لیکن آئندہ تو ہو. لیکن جو خالی کیسے سن کے آگے مسئلہ نہ پوچھ کر رہی اور ہے ایسی ذاکرات کس لیے مجھے کہنا پڑ رہا جب نماز روزے میں انہوں نے عام خواتین کو گڑبڑا دیا تو یہ مسئلے تو اور زیادہ مشکل. اسی امامت کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صاحب جو خود نہ جانتا ہوں. یہ صرف ماسٹر وائف کا مسئلہ نہیں کہ ادھر سنا اور اسی طرح آگے پہنچا دیا گیا. آئیے اس دوسرے اور میرے اعتبار سے انتہائی اہم کمیٹی نقطے کے بعد مسائل کا آغاز کریں دو تین بنیادی مسئلوں سے. اس کے بعد پھر جو اصل موضوع ہے ہم وہاں تک پہنچیں گے. ایک بہت اہم مسئلہ یہ کہ ہمارے مجتہدین اور مراجع کے پاس حکومت خزانے میں جمع شدہ پیسے کی کیا حیثیت. ہر حکومت کے پاس ایک خزانہ ہوگا جس کے اندر مختلف طریقوں اور حوالوں سے پیسے آتے رہتے ہیں خرچ ہوتے رہتے ہیں. حکومت کے پاس جو مال ہے ازرو شریعت اس کی کیا حیثیت. اب محمد ابن یعقوب کنینی سے لے آیت اللہ سیستانی اور خامنائی تک اگر ہر مرجع کے مسئلے کو بتایا جائے تو ایک تو یہ کہ بات سمجھ میں آنے کے بجائے اور الجھ جائے اور دوسرا یہ کہ اس کا فائدہ کیا. یہ کوئی درس خارج تو ہو نہیں رہا. آپ کو تو عملی مسئلہ چاہیے جو آپ کے روزمرہ کی زندگی میں کام آئے. اس لیے بات کو محدود کرتے ہوئے کہ ہمارے مراجع کی اکثریت جس میں خاص طور پر مرحوم آیت اللہ قل مرحوم امام خمینی اور آیت اللہ سیستانی شامل حکومت کا مال مجہول المالک کہلاتا. مجہول مینس جیب چھوٹی ہے واو اور لا مجہول المالک. مجہول جو اردو میں کہیں گے کہ نامعلوم. یہ لفظ مجہول اردو میں استعمال بھی ہوتا لیکن اب آج کل پتا نہیں کہ آپ حضرات کی اردو کہہ دی. مجہول نامعلوم مجہول المالک ایسا پیسہ جس کا مالک نامعلوم پتا نہ ہو کہ اس کا مالک کون. معلومات کے لیے یہ بھی بتا دیا جائے کہ ہماری شریعت ایک لفظ آتا ہے مجہول المال اور ایک لفظ آتا ہے مجہول مالک. اگر شریعت کے اعتبار سے دونوں الگ چیزیں مجہول المال الگ ہے مجہول مالک الگ مگر مسائل بتاتے ہوئے کبھی کبھی مسئلہ بتانے والے علماء مجتہدین بلکہ کبھی کبھی تو مراجع ایک ہی لفظ استعمال کر دیتے دونوں لفظ استعمال کر دیتے مجہول مالک کے لیے. اگر شریعت کے اعتبار سے دونوں الگ الگ چیزیں اچھا ان کا فرق کیا بتایا جائے کہ نہ بتایا جائے یہ بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن ایک آج جملے میں وضاحت ہو گیا حکومت کا مال ہے مجہول مالک لیکن کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بھی مال مجہول یہ چل جاتا ہے. انسان کمپیوٹر نہیں کہ ہر چیز پوری ناپ تول کے استعمال کرے تھوڑا بہت الفاظ میں 19-20 ہو جاتا. جیسے میں اکثر مجالس میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک گلاس پانی پیا اور آخر میں چند کپڑے رہ گئے تو اپنا یہ کہنا غلط ہے کہ میں نے پورے گلاس کا پانی پی لی. نہیں تو غلط کا گلاس کا پورا پانی پی لی مگر وہ سال میں یہ چل جائے آپ نے ایک پلیٹ چاول کھائے دو چار دانے رہ گئے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج تو میں نے پلیٹ پوری کھا لی. لڑکے کوئی اگر سفرات و بخرات وہاں بیٹھا ہو تو اس پلیٹ میں سے وہ دو چاول کے دانے اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ پوری کہاں کھا لی, یہ دو دانے تو باقی. جیسے بعض جوتا بنانے والی کمپنیوں کے جوتوں کی قیمت 95 روپے اور 99 پیسے ہوگی, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں نے 96 روپے کا خریدا خرچ. اپنی اعتبار سے آپ نے 96 روپے کا نہیں خریدا, 95 روپے اور 99 پیسے کا خریدا. لیکن اگر آپ عام بول چال میں کہہ دیں کہ یہ جوتا مجھے 96 روپے کا ملا, تو نہ تو آپ گناہگار ہوئے, نہ آپ جھوٹ کے مجرم قرار پائے, نہ آپ عدالت سے باہر چلے. یہ اس لیے کہا کہ بعض لوگ الفاظ اتنی درستگی چاہتے ہیں جو کمپیوٹر کے علاوہ کسی سے ممکن نہیں. نہ قرآن کا یہ انداز ہے, نہ حدیث, نہ فتوے کا یہ طریقہ ہے, نہ مسئلہ بیان کرنے کا. تو مجہول الفاظ اور مجہول مالک, یہ دو بالکل الگ الگ الفاظ نہیں, الفاظ ہی الگ نہیں, دونوں کا فضلت بھی الگ. لیکن آج ہمارے بہت سے علماء بھی ایک ہی پیسے کو کبھی مجہول مالک کہہ دیتے, کبھی مجہول حال, یعنی حکومت کا پیسہ. فرق کیا, بہت مختصر فرق یہ ہے کہ جس پیسے کا پہلے کوئی مالک تھا, اب پتا نہیں چل رہا کہ وہ کون, وہ کہلاتا ہے مجہول المالک. مالک کا پتہ نہیں لیکن تھا ضرور. اور اگر کوئی ایسا پیسہ ہے جس کا شروع سے کوئی مالک ہی نہیں, اس کا نام ہے مجہول حال, مجہول مال, مال مجہول. جنگلوں اور بیابانوں کی زمین یہ کہلاتی ہے مال مجہول, جس کا کوئی مالک ہی نہیں. اور حکومت کے خزانے میں جو پیسہ آیا یہ کہلاتا ہے مجہول مالک, اس پیسے کا کوئی مالک تھا اور اس نے یہ پیسہ جا کے حکومت کے خزانے میں جمع کرایا. خیر یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ اکثر فقہی کتابوں میں جملہ تھا کہ مجہول مال پر حاکم شرع کا کوئی اختیار نہیں, مجہول مالک پر حاکم شرع کا 100% اختیار. چنانچہ جنگلوں اور بیابانوں کی زمین کوئی بھی اس پہ قبضہ کر لے وہ اس کی ہو گئی. اچھا زمین چھوڑ دی, کبوتر, آپ نے کبوتر پکڑا, ایک وہ کبوتر جو کسی کبوتر باز کا تھا اس نے اڑایا, واپس اس کے پاس جاتا آپ نے قبضہ کر لیا, یہ کبوتر کہلائے گا مجہول مالک. جو کسی کا پالتو تھا, کبوتر چھوڑے ہرن, ہرن چھوڑے شیر جو پالتو جانور, اور ایک یہ ہے کہ آپ جنگل میں گئے ہر وہاں سے ایک ہرن پکڑ کے لائے, یہ کہلائے گا مال مجہول. جنگل کے جتنے جانور ان کا کوئی مالک نہیں, یہ سارے مسلمانوں کے لیے جائز, جو پہلے بڑھ کے قبضہ کر لے اسی کا, وہ ہے مال مجہول, اس پر مستحق کا بھی کوئی اختیار نہیں. اور ایک ہے کہ نہیں کسی کا پالتو جانور, وہ بھی جنگل سے لے کے آیا, جب وہ لے کے آ گیا اس کا بدلے. اب وہ ہرن کھو گیا اپنے مالک سے, گھوم رہا ہے سڑکوں میں, آپ نے پکڑ لی, یہ کہلائے گا مجہول مالک, اسے ڈھونڈ کر اس کے مالک تک پہنچانا. اور اگر مالک ملنا ناممکن ہو تو یہ حاکم شرع کے پاس جائے گا, آپ کا پکڑنے والے کا رکھنے والے کا اس سے کوئی تعلق نہیں. درخت, جانور, زمینیں, سمندر, یہ کہلاتے ہیں مال مجہول. بڑے بڑے دریا, آپ گئے اور دریا کے پانی سے آپ نے ایک گیلن بھر لی, یہ مال مجہول آپ کا ہو. اور آپ گئے کسی کے بھرے ہوئے مٹکے میں سے ایک جگ بھر کے لے آئے, اب بھول گئے کہ کس کا مٹکا تھا, یہ ہے مال مجہول مالک. سوال, ایک سوال آتا, مسجد الحرام یعنی خانہ خدا والی مسجد, زمزم کے جتنے کولر بھرے ہیں اس کا کیا نام؟ یہ باقاعدہ استثناء ہے اور اس کا جواب پڑھ رہا ہوں, یہ مجہول المالک ہے کہ مال مجہول؟ جواب ملتا ہے کہ زمزم تو خود بھی مال مجہول ہے, اور اگر ان کولر میں بھر دیا جائے جو حرم میں ہے تب بھی مال مجھول. اور اس کے مقابلے میں کسی مومن کی ایک بوتل آپ کو حرم میں پڑی مل گئی, مسلمان مومن بھی نہیں مسلمان, 20 لاکھ حاجی آئے, پانی کی بوتل ہر ایک اپنے کندھے پہ رکھتا تھا, آپ نماز پڑھ کے باہر نکل رہے تھے, آپ نے دیکھا ایک بوتل پڑی, پتہ نہیں کس کی, 20 لاکھ میں سے کسی ایک کی. ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو ذرا محدود کر لیں, پاکستان کے کسی بینک کی ہے تو اس کا مطلب 1 لاکھ پاکستانیوں میں سے کسی ایک کی, ہو سکتا ہے اور محدود کر رہے لیکن باہر آئے, یہ کہلائے گا مجھول مال. اس بوتل کو کھول کر ایک گھونٹ پانی بھی لیں گے تو گناہ کبیرہ. اور اس کے مقابلے جو بڑے بڑے کولر زمزم کے بھرے ہیں اس کا سارا پانی آپ اٹھا کے لے آئیے, گناہ صغیرہ بھی نہیں ہے بالکل چاہیے. کیوں؟ جب تک پہلے سے کوئی آدمی ان چیزوں پہ قبضہ نہ کرے, کون سی چیزیں, پانی, جانور, پرندے, زمینیں, سمندر کے اندر پائی جانے والی چیزیں, کوئی پہلے سے قبضہ نہ کرے وہ مال مجھول. اور مال مجھول کا اصول یہ کہ جو بڑھ کے اٹھا لے وہی اس کا مالک بن جاتا. لیکن مجھول اور مالک اسے کہتے ہیں کہ پہلے کسی مسلمان کا مال تھا, اب پتہ نہیں چل رہا وہ کس کا, یہ اٹھا لینے سے آپ کا نہیں بنے گا. اس میں پہلا حکم ہے کہ اس کے مالک کو ڈھونڈو, وہ نہ ملے تو سارا کا سارا مستحق ہو. مجھول مالک مستحق کا مال ہے, مال مجھول ہر مسلمان کو اس نے رکھ دیا. لیکن آج کل کبھی کبھی ہمارے مراتے سب دونوں کے لیے ایک لفظ استعمال کر دیتے ہیں. یہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض اوقات مسئلہ سمجھنے میں آپ کو دھوکہ ہو سکتا ہے. اب آئیے آگے بڑھیں. مجھول مالک ایسا مال جس کے بارے میں یہ پتا ہو کہ پہلے کسی مسلمان کا تھا, اب پتا نہیں کس کا, اس مال کا مالک مستحق ہو جاتا, مالک تو نہیں ہوتا, اس مال کا سارا اختیار مستحق کو مل جاتا ہے. حکومت کے خزانے میں جتنا بھی مال وہ مجھول المالک کہلاتا. کیوں؟ پورے ملک میں رہنے والے ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں آدمیوں کا مال آتا رہتا, ایک جگہ جمع ہوتا. یہ محاورتن کہہ رہا ہوں, اب آج کل خزانے کا پرانا نظام تو ہے, ایک جگہ جمع ہوتا ہے سب مل جاتا ہے. اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو 100 روپے ہیں یہ وہی ہیں جو میں نے دیے. ہو سکتا کہ کوئی آدمی اس لیے کہہ دے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر چیز سے اپنا نام لیتے, لیکن یہ گزشتہ درس میں آ گیا کہ نوٹ کا کوئی مالک نہیں ہوتا, نوٹ مل جاتا. اب حکومت کے خزانے میں جتنا پیسہ ہے, چاہے آپ کا جمع کیا ہوا نوٹ جب چلا گیا سب کے نوٹوں سے مل گیا, یہ مجھول المالک بن گیا. چنانچہ ہماری شریعت کا ایک بہت اہم مسئلہ جس کی جانب لوگوں کی توجہ بھی نہیں, کیونکہ چل رہا ہے تو چلنے تو نہیں جاتا, وہ یہ کہ حکومت کا خزانہ مجھول المالک, اور مجھول المالک کسی کو اختیار نہیں ہے اس میں سے کوئی چیز استعمال کرنے, چاہے یہ پتا ہو کہ اس میں میرے پاس تو بھی, آپ نے کہا میرے پاس تو ہے میں اپنے پاس تو لے رہا ہوں, نہیں, آپ کے پاس تو جب اس میں چلے گئے وہ مل گئے, گھل مل گئے, اب اس کا وجود ختم. مثال ایک ایک گلاس پانی لا کے سب ایک جگہ جمع کر اور ایک ہاؤس کر دیا, اب یہ سب کا پانی مکس ہو. اب اگر آپ 2 گھنٹے کے بعد آئے اور آپ نے اپنا ہی گلاس خالی گلاس ڈالا اور وہ اتنا پانی نکال دیا, کیا آپ قرآن اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ میرے گلاس میں وہی پانی آیا جو میں نے ڈالا؟ صرف بحث وہ دوسری بات, لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ایک تالاب بھروایا گیا, ہر آدمی نے ایک گلاس ڈالا جب بھر گئے, اب آپ واپس آئے اپنے خالی گلاس, اسی گلاس کو لا, اسی پہ میرا زور اتنا ہے تاکہ آپ کہیں کہ اتنی ہی مقدار میں نے لی, گلاس بڑا چھوٹا نہیں, واپس بھریں گے تب بھی آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ وہی پانی ہے کہ جو میں نے اس میں ڈالا تھا. بعض اوقات ٹھوس چیزوں میں بھی یہ مثال بنتی ہے. چنانچہ ہم ایسی مثال کو شریعت کا مسئلہ بنا. چنانچہ اگر کبھی ایسا اتفاق ہو جائے کہ 1 کلو دودھ آپ نے کہیں پہ رکھا کسی بڑے برتن اور 10-15 آدمی اور آ گئے اور غلط فہمی سے اسی میں دودھ ڈال کے چلے, صبح آپ کو پتا چلا کہ میرے دودھ کے ساتھ دوسروں نے اپنا دودھ ملا دیا, اب آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ اس میں سے 1 کلو دودھ نکال, یہ مجبور مالک ہو. ہاں اگر وہ 15 آدمی آپ کو معلوم ہے کہ کون, سب کو بلائیے, میٹنگ کیجیے, طے کیجیے کہ کس طرح مسئلہ حل کرنا. اگر ایسا اتفاق ہے کہ کہیں غائب ہو, آپ کو حق نہیں, آپ کہیں کہ میں نے 1 کلو ڈالا تھا وہی دودھ لے رہا ہوں ایک ہی کمپنی کا, نہیں, جب سب کے ساتھ مل گیا اب آپ کی چیز کا وجود ختم ہو. مثال نمبر 2, خانہ خدا, وہاں جانے کے ہر آدمی کو بے شمار قربانیاں دینا پڑتی, پیسہ, وقت, راحت و آرام, گھر والے, کتنی قربانیاں دی جاتی ہیں, مگر وہاں پہنچ کر بھی قربانیوں کا سلسلہ چلتا رہتا. خاص طور پر چپلوں کی قربانیاں ہر ایک کو دینا پڑتی. کوئی بہت ہی پرانا, بہت ہی تجربے کا, جسے اردو میں کہتے ہیں گردے بارہ سیدھا, اگر کہ یہ لفظ ذرا منفی معنوں میں آتا, ہم جیسا ہو تو الگ بات, ورنہ پہلی دفعہ جانے والا 2-4-5 چپلے تو کھو دیتا. مگر پھر وہ ایک منظر دیکھتا. کیا منظر دیکھتا؟ کہ میں گیا, چپل رکھی, اور کتنی احتیاط کے ساتھ رکھی ہے, یہ راز آج تک حل نہیں ہوا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگ دھوکے میں چپلیں اٹھاتے ہیں. نہیں, آپ نے باقاعدہ ایسی تھیلی میں بند کر کے رکھی کہ دھوکے کا امکان ہی نہیں, پھر بھی غائب ہو جاتی. لیکن اس وقت سیاسی حالات سے بحث نہیں کرنا, شریعت کا مطلب اور دھوکہ کا وقت. خانہ خدا کے ذہن میں ایسا پتھر لگا کہ جو گرم نہیں ہوتا, کچھ قدرتی طور پر, کچھ انجینئرنگ کا سوال, اس کے باہر تو ایسا پتھر نہیں, اس کے باہر تو یقیناً وہ سڑک کو پتھر ہے کہ آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ جائے, ننگے پیر جانا, دوپہر کا وقت, دوہر کے بعد تو دکانیں بھی بند ہو جاتی ہیں. لیکن آپ کو حرم کے کسی بڑے دروازے سے باہر نکلے, آپ نے دیکھا ایک پہاڑ بنا ہوا چپلوں کا. صفائی کے دوران یہ اس طرح سے کوئی 1,000-2,500 چپلیں جوتے باہر پھینکے. اب اگر آپ کو معلوم ہو کہ اس ڈھیر میں کہیں پر میری چپل بھی پڑی, بگو 2,000 چپلوں میں سے کون اپنی چپل ڈھونڈ کے نکالے, تو آپ نے کہا اس میں کہیں میری چپل تو ہے, میں اسی جیسی ایک اور چپل اٹھا لیتا ہوں. اس 2,000 چپلوں, 1,999 دوسروں کی ایک میری, میں وہی لے جاتا ہوں. اپنی سمجھ کر کوئی ایک لیتا ہوں, میری چپل چلی گئی, 1,999 بچیں گی, اتنی ہی بچیں گی جتنی بچنی چاہیے, میں کسی کا نقصان تو نہیں کر, پھر بھی جائز میں جو ملا جلا مخلوط مال, اس میں سے آپ کو حق نہیں کہ آپ اپنے مال کے برابر اتنی مالیت کی کوئی اور چیز اٹھا دیں. ہاں اس میں اگر آپ کو اپنی چپل نظر آ جائے, اس میں یہ اٹھانے کا اختیار, کیونکہ چپل بہرحال دودھ اور پانی کی طرح آپس میں مل کے ختم نہیں ہوتی. لیکن اگر یہ چپلیں اٹھا کے کسی ربر فیکٹری میں پہنچائی گئی اور پوری 2,000 چپلوں سے کوئی نئی چیز بنائی گئی, اب آپ یہ سوچ کر اس نئی چیز کا ایک حصہ استعمال کریں کہ اس میں 2% تو میری چپل کا ربر بھی شامل ہے نا, تو میں اس کے 2% میں بیٹھتا ہوں, وہ حرام ہے. حکومت کے خزانے کو اسی کے مانند سمجھا گیا. چنانچہ آپ کا اپنا مال بھی اگر چلا گیا, بس اب یہ وہ دودھ اور پانی کی طرح سب مل گئے. چنانچہ اس کے بعد اصل مسئلہ نکلا, وہ کیا نکلا؟ وہ یہ نکلا کہ حکومت کوئی بھی پیسہ آپ کو دے, آپ کے لیے لینا اس لیے حرام کہ مجہول المالک میں سے آپ اپنے حق کے برابر بھی نہیں لے سکتے ہیں, سوائے ایک صورت, وہ کون سی صورت؟ چپلوں جیسی مثال. دیکھیے, ایک تو مثال ہے دودھ اور پانی جیسی, جس میں تو آپ بھی نہیں پہچان پائیں گے کہ اس بالٹی میرا ایک گلاس پانی کون سا ہے؟ چپنوں میں انسان ہے کیا پہچان؟ اچھا حکومت کے پاس دونوں قسم کے مال ہوتے ہیں، چپلوں جیسا بھی اور دودھ جیسا بھی، نوٹ دودھ جیسا مال کہلاتا اور چیزیں چپل جیسی۔ آپ کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا ہے اور ایسے 10,000 اور پلاٹ پہ حکومت نے قبضہ کیا، اور پھر اس کے بعد کسی اسکیم کے تحت آپ کو ایک پلاٹ واپس مل رہا ہے، لیکن 120 گز آپ کی زمین لی ہے، 120 گز ہی مل رہی ہے مگر کسی اور واپس نہیں لے سکتے۔ یہ چپلوں کا ڈھیر کہ آپ اپنی چپل کے بدلے اس ڈھیر کی دوسری چپل نہیں لے سکتے، لیکن اتفاق حکومت نے زمینوں پہ قبضہ کیا، بعد میں کوئی نئی اسکیم کے تحت زمینیں واپس، اور وہی پلاٹ آپ کو مل گیا جو آپ کا تھا۔ کسٹم کا سامان بھی نہ ہو، 50 آدمی آج پکڑے گا جن کا سامان ضبط ہو، اس میں آپ بھی شامل ہیں، آپ کا سامان بھی ضبط ہوا، دوسرے آدمیوں کا بھی، سلائی پر آنے والے 200 کے 200 کا سامان۔ اب اس کے بعد حکومت نے یہ سامان نہیں لانا، بطور مثال آپ ایک ڈنر سیٹ لائے تھے، اسی کمپنی کا ایک دوسرا ڈنر سیٹ کسی اور آدمی سے چھینا گیا، وہ آپ خرید رہے ہیں، آپ کے لیے حلال نہیں، خرید لیں گے مجھول مارے، سنیے گا کہ یہ کس کا تھا، وہ نہ بھی ملے تب بھی آپ کا نہیں، مشترک کو پہنچائے گی۔ لیکن اتفاق اس فلائٹ کے 200 آدمیوں کے ڈنر سیٹ سب اور نیلام میں آئے تو آپ نے اپنا پہچان لیا سر اور آپ نے خرید لیا، وہ آپ کے لیے جائز ہو، مگر چیز کی حد تک۔ دیکھیں گزشتہ تقریر کے کچھ مسئلے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ نوٹ اور چیز کو اتنا کیوں سمجھایا جا رہا ہے آج کے، البتہ نوٹ وہ جب حکومت کے خزانے میں گیا اب آپ کا نہیں رہا، وہ پانی کی طرح ہے سب مل گئے، وہ دودھ کی طرح ہے سب مل گئے۔ اگر اس نے اتفاق سے آپ کا پیسہ خزانے میں چلا اور کسی اور وجہ سے آپ کو واپس ملا، اس پر آپ کا نام اور ایڈریس ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہی نوٹ میں نے دیا تھا، پھر بھی وہ آپ کا نہیں، تو حکومت سے جو مال آدمی کو ملتا چاہے اپنا ہی جمع کرایا ہوگا کیوں نہ ہو، وہ مجھول مال ہے اگر نوٹ کی شکل میں، تو جب اپنا مال دے، اور اگر اپنا نہ ملے، اپنا مال لینا بھی حرام ہے کیونکہ مجھول مال ہے، لینے کا اختیار کسی کو نہیں سوائے حاکم شریعت۔ چنانچہ حکومت سے جو پیسہ کسی بھی آدمی کو ملتا ہماری شریعت کے اعتبار سے یہ مال حرام۔ آپ نوکری کرتے ہیں آپ کو تنخواہ ملتی ہے، تنخواہ لینا حرام۔ آپ ٹھیکیداری کرتے ہیں کوئی کام آپ نے گورنمنٹ کا کر کے دیا اس کے بدلے آپ کو پیسہ ملا، وہ حرام۔ جو حرام کام کیا اس کے پیسے کی بات نہیں، جو حلال کام کیے نہیں، کبھی حلال نہیں، کوئی واجب کام آپ نے کیا، اسپتال میں کوئی مر رہا ہے اس کے لیے آپ نے لائف سیونگ ڈرگ پہنچائی، اور اس کے بدلے آپ کو جو بھی آپ نے واؤچر بنایا پیسے ملے، وہ دوا پہنچانا واجب تھا، یہ پیسے حرام ہو۔ یہ اگر ہم سمجھیں کہ حکومت سے ہم سود لیں تو حرام ہوگا، یہ تو چھوڑیں، تنخواہ لیں تو حرام، کوئی کام کر کے دیں اس کے بدلے میں پیسے لیں تو حرام، اور حرام کیوں؟ حرام کام وام کی وجہ سے نہیں، حرام اس لیے ہے کہ آپ کو مجھول المالک سے نہیں، اور مجھول المالک کس چیز کو کہتے ہیں؟ حکومت کے ہر پیسے، ہر پیسے، یہاں تک کہ بعض مستحق، اس میں آگے کوئی خمینی شامل نہیں لیکن بعض مستحق اسی مسئلے کو اتنا بڑھاتے ہیں، البتہ اس کے بعد حل کرتے ہیں، لیکن پہلے مسئلہ سمجھ میں آئے تو حل سمجھ میں آئے کہ حکومت کے خریدے ہوئے جہاز میں بیٹھنا بھی حرام، مجھول المالک کا خریدا گیا، حکومت کی بنائی ہوئی سڑک سے چلنا بھی حرام، مجھول المالک سے بنائی گئی، لیکن مسئلہ یہ، اب آئیے اس کے بعد اس مسئلے پر ایز اٹ از عمل کر تو نظام، معاشرے کا نظام بھرم بھرم ہو کے رہ جائے، آدمی کے لیے زندہ رہنا محال ہو جائے۔ ایمان سے پوچھا گیا کہ اہل بیت کے نہ ماننے والوں کو آپ کاف کہتے ہیں، دشمن اہل بیت نجیس ہے، لیکن ایک وہ آدمی ہے جو دشمن بھی نہیں مانتا بھی نہیں، امام نہیں مانتا، اس لیے تاکہ تمہارے لیے زندگی گزارنا آسان ہو، لیکن وہاں پھر بھی ممکن تھا آپ کے لیے رہنا۔ یہاں رہنا ہی ناممکن ہو جائے. اسی مجتہدین نے عام اجازت دے دی. کیا اجازت دی؟ کہ حکومت کا ہر وہ مال جو کسی جائز معاملے میں آپ کو ملے اور حکومت کے قانون سے آپ کو ملے, دو شرط, جائز چیز ہو اور حکومت کے قانون کے اندر اندر, اس کے لیے ہم ایک عام اجازت اپنے مقلدوں کو دیتے ہیں. لیکن اگر یہ عام اجازت نہ ملتی تو مسئلہ یہی ہوتا کہ ایک پیسہ حکومت کے خزانے سے آپ کے پاس آتا, آپ کے لیے اس کو ہاتھ لگانا حرام ہوتا. لیکن اگر آپ لے لیتے بدگمانی بھری کہ کرنسی نوٹ پہ یہ لوگ اس لیے زکات کو واجب نہیں کر رہے کیونکہ زکات ان کو نہیں ملتی, اور ہم اس کو اس لیے اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے کہ ان کی جیب میں جاتا, ایسے ماحول اس مسئلے کو قبول کرنا ہی ناممکن. اچھا کہ اتنے بڑے ہو گئے کہ ان کی اجازت کے بغیر ہم سڑک میں بھی نہیں چل سکتے, گھر میں آنے والا پانی بھی نہیں پی سکتے, اور ملازمت کرے اور تنخواہ لینا تو ہی حرام. کوئی یقین کرے گا جو اتنا دشمن ہے مستحد اور مر جائے؟ لیکن شیعت کے پاس حکومت کے مال کا تصور ہے کہ جب وہ جل مالک سب آتے ایک جگہ جمع ہو گئے, اب اس کے مالک کا پہچاننا ناممکن ہے. جیسے چند آدمیوں کا کوئی سیار, میں الفاظ ایسے استعمال کروں کہ برے بھی نہ لگے اور بات بھی واضح ہوئی, ٹھوس چیزیں آپس میں مل کے بھی الگ رہتی, لکوڈ چیزیں آپس میں مل کے ایک ہو جاتی. جس طرح کئی آدمیوں کا دودھ, کئی آدمیوں کا جمع شدہ پانی, کئی آدمیوں کی چائے, وہی کرنسی نوٹ کا مسئلہ. تو دیکھیے آج بھی جو لوگ گورنمنٹ سے کوئی پیسہ لیتے یہ بھی ان کے لیے حرام ہوتا اگر ایک عام اجازت مستحد کی نہ ہو. مگر اس عام اجازت میں دو شرطیں, معاملہ چاہیے. چنانچہ حکومت سے کوئی سودی معاملہ کر کے پیسے لے رہے, کسی وجہ سے شراب بیچ کے پیسے لے رہے تو عام اجازت نہیں, اور دوسری بات حکومت کے قانون کے دائرے میں ہو. چنانچہ آپ بیمار پڑے اور آپ کو اختیار ہے کہ آپ دوائیاں لا سکتے ہو, دوائیاں لائیں وہ چاہیے, اور آپ بیمار نہیں پڑے لیکن آپ کو ایسے طریقے معلوم ہیں کہ آپ جعلی میڈیکل بل بنوا کے حکومت سے پیسے لے سکتے ہیں, وہ پھر آرام رہے. مستحد وہ اجازت نہیں دی کہ حکومت کے مال سے جو آپ کو جس طرح بھی ملے میں جائز کرتا ہوں. اگرچہ وہ یہ اجازت دے سکتے ہیں کیونکہ اصل مال ان کا, لیکن فی الحال جو سب کو اجازت دی یعنی ملایا جاتا ہے اس سے دودھ کے بھر پر, اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے مزے کا بھی ہوتا, شاید ان کو اتنے مزے کا نہ لگے, ہمیں زیادہ لگے کیونکہ ہر آرام چیز کی لذت بڑھ جاتی. لیکن کسی نے ایک مرتبہ ہوٹل والے سے پوچھ لی کہ خرگوش مہنگے بھی ہیں کم بھی, کیا پورا پورا خرگوش کا کباب بیچ چکا کہ نہیں؟ ممکن نہیں, اتنا مہنگا, تھوڑی سی ملاوٹ کرنا پڑتی, تھوڑا گھوڑے کا گوشت ملا کے بیچتا, تو آخر کس طرح خود کا آدھا آتا, کیا مطلب تھا؟ ایک خرگوش اور ایک پورا اس کو ملا کے پھر خرگوش کے نام سے کباب بیچے جاتے, یہ بھی گورنمنٹ کسے گئے. جواب بڑا بھی ایک پرسنٹ بھی اگر حکومت کا شیئر یا جتنا مال اس ادارے کے پاس ہے اس میں ایک پرسنٹ حکومت کا ہے, 99 اس کا, وہ بھی سیمی گورنمنٹ کا جائے. چنانچہ جتنے بھی نیشنلائز بینک ہیں وہ سب اس میں آ گئے, یعنی جتنے مسئلے آپ سن رہے تھے گورنمنٹ سے پیسہ لے رہے تھے وہ اس میں آ گئے. اسکول, کالج, یونیورسٹیز اور اسی طرح جو خود مختار کارپوریشنیں کہہ رہی تھیں وہ سب بھی اس میں آ گئے. یہ بس یاد رکھیں, یہ بار بار نہیں آنا, ایک پرسنٹ حکومت کا شیئر اس ادارے کا مال مجھول المالک, چنانچہ اس ادارے کے اپنے مالک آپ کو دے رہے ہیں پیسہ پھر بھی لینا چاہیے. 99% ان کا پیسہ, 1% حکومت کا, وہ لوگ کہتے لے جاؤ ہم اجازت دے. جب تک کہ مستحق سے اجازت نہ ملے دے گا, البتہ آلریڈی مستحق سے اجازت ملی ہے دو شرطوں کے ساتھ. لیکن اب اس کے بعد آئیے آپ کا اہم ترین مسئلہ. لیکن ایک سوال اس کے بعد پیدا ہوا اور وہ یہ کہ مشتہد نے کہا کہ جائز کام کے لیے قانون کے دائرے میں رہ کر جو پیسہ ملے وہ میں اجازت دیتا ہوں کہ میری طرف سے لے. اچھا دل میں یہ نیت کرنا ضروری ہے کہ دو ہفتے پہلے مسئلہ آ گئے جب بھی تنخواہ ملے دل میں نیت ہو یہ حکومت کا مال مستحق کا ہے ان کی اجازت سے لے رہا. اگر یہ نیت کیے بغیر وہ لے گئے وہ حرام سے. البتہ نیت کسے کہتے ہیں یہ بتا چکا ہوں کہ دل میں ایسا خیال کہ چاہے اس وقت حاضر نہ ہو کوئی بھی پوچھے اور آپ بتا دیں کہ ہاں ہاں مجھے پتا ہے کہ یہ حکومت کا مال ان کا نہیں ہے مستحق کا انہوں نے اجازت دی مگر اتنا خیال ہر ایک کے دل میں ہونا چاہیے. آپ نکل جائیے گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ کام کرنے والے مومنین سے جا کے پوچھیے 60-70% کے دل میں اتنا خیال ہے جس کے اندر ہر پیسہ آ گیا تنخواہ آ گئی پینشن آ گئی پروویڈنٹ فنڈ آ گیا انشورنس پالیسی آ گئی ٹھیکیدار کا پیسہ آ گیا کوئی کام گورنمنٹ کو آپ نے کر کے دیا کوئی ٹینڈر میں آپ نے حصہ لیا سب آ گیا. حتیٰ یہ کہ بینک اگر حکومت کا ہے اس میں جو پیسہ آپ نے اپنا جمع کرایا ہے بھائی آپ نے 10,000 جمع کرایا اس پر ایک نفع ملے گا نفے کی حد تک تو آپ کی سمجھ میں آئے گا لیکن کہا جائے گا جو اپنا 10,000 اس میں سے آپ نے 500 کا چیک کاٹ کے پیسے نکالے اس وقت بھی نیت ضروری کیونکہ اب آپ کا رہا تھا پیسہ اپنا پیسہ جو ہے اس میں بھی یہ نیت آپ نہیں مانیں گے آپ کہیں گے مستر تم اس پیر کو نہیں بڑھا سکتے لیکن مسئلہ شرعی یہی. اب آئیے اس کے بعد سب سے اہم مسئلہ گویا آج کا یہ مسئلہ شروع ہوا تھا بینکنگ کے نام سے مگر وہاں تک پہنچنے سے پہلے ڈر کا وقت پورا ہو جائے گا پھر بھی اب سب سے اہم مسئلہ ہمارا سب سے اہم ان معنوں میں کہ یہ لوگوں نے بہت کم سنا. اب کیا خلاصہ بنا کہ جو پیسہ بینک یا حکومت کے خزانے سے آپ کو ملتا مستحق کے وکیل کی اجازت سے آپ اس کو لے سکتے لیکن یہ پیسہ آپ کا کب بنے وکیل نے اجازت دے دی بلکہ اس میں تو مستحق نے ہی اجازت دی اور اگر آپ قانون سے ہٹ کے لینا چاہیں تو وکیل اجازت دے دیں حرام کوئی کام کیا لیکن آپ پیسہ لینا چاہیں تو وکیل اجازت دے دیں آپ یہ پیسہ اب یہ آپ کا بنے گا کب. جواب دیا کہ چونکہ حکومت کا مال ہمارا مستحق ہے اس لیے جس دن آپ قبضہ لیں گے اس دن ہی آپ کا مال بنے گا جس دن آپ قبضہ لیں گے اس دن آپ کا مال بنے گا جب تک آپ قبضہ نہیں لیتے یہ مال آپ کا نہیں چاہے آپ کا حق بن گیا ہو آپ لے سکتے اگر حق کسے کہتے ہیں آپ نے کہا حق یہ ہے کہ بھائی ہم نوکری کر رہے ہیں بینک میں مثلا نیشنلائز بینک میں یعنی جس میں حکومت کا شیئر یا گورنمنٹ کے کسی ادارے میں ہر مہینے تنخواہ کے بینک میں جمع ہو جاتی ہم خود ہی نہیں نکال رہے ایک سال تک تو وہ آ تو گئی نا ہمارے اکاؤنٹ میں نہیں آپ کا اکاؤنٹ کیا چاہیے مجھول المالک حکومت کے کاغذات پہ ہے آپ کو جو اسٹیٹمنٹ مل رہا اس میں ہے چیک بک آپ کے پاس ہے آپ جس منٹ چاہے نکال سکتے ہیں لیکن جب تک آپ اس پیسے کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں وہ آپ کا نہیں بنے گا وہ مجھول المالک رہے گی اور مستحق نے ایسی کوئی اجازت نہیں دی کہ آپ کا نام آ گیا تو وہ آپ کا ہو سکا نہیں جب تک کہ قبضہ نہیں ہو. جیسے شریعت قبضہ بے شمار معاملات میں استعمال ہوتا گزشتہ درد کا ایک مسئلہ پچھلے درد میں لوگوں کو بڑے متفرق مسئلے لگے تھے لیکن اس کا مل کے ایک موضوع بننے والا تھا. پچھلے درد میں ایک مسئلہ آیا تھا نا کہ صدقہ جب تک آپ غریب کو قبضہ نہیں دیں گے وہ صدقہ نہیں چنانچہ کہ وہ آپ کا پیسہ الٹا مسئلہ وہ آپ کا پیسہ آپ نے صدقے کے نام سے نکال دیا وہ آپ کا جب تک قبضہ نہیں دیں جس دن قبضہ ملے گا اس کے لیے غریب کا بنے گا. اسی طرح سے یہ مسئلہ کہ جو ایک اجازت آپ کو دی گئی کہ گورنمنٹ کا مال لے سکتے چاہے آپ عام اجازت کی وجہ سے لے رہے ہیں اپنی تنخواہ یا آپ کوئی وکیل سے جا کے خاص اجازت لے کے آ کہ گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا میں میڈیکل کے نام سے 500 الگ نکلوانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا میں نے اجازت لیکن آپ کا پیسہ یہ اس دن بنے گا جس دن آپ کے قبضے میں آئے. قبضہ پوزیشن یہ اسلام کی ایک بہت ہی اہم اصطلاح خرید و فروخت بیکار ہے جب تک قبضہ نہ ہو کسی کو گفٹ دینا بیکار ہے جب تک قبضہ نہ ہو آپ نے کسی سے کہا میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں آپ کے نام پہ نکال کے رکھ دیا, قبضہ نہیں دیا, ارادہ بدل سکتے. بلکہ یہ تو پچھلے ہفتے کیس آیا تھا ہمارے سامنے کہ باپ نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ یہ زمین جو میری ہے جائیداد تھی پنجاب وہ میں تمہیں دیتا ہوں, قبضہ نہیں دیا تو باپ مر گئے, ہر چیز سے یاد مر گئے, قبضہ نہیں دیا یہ میراث میں چلی گئی, یہ اس کا تحفہ نہیں بنا. بہت سی چیزیں آدمی باہر سے خرید کے لاتا ہے مختلف لوگوں کو دینے کے لیے, ان سے وعدہ بھی کر چکا قبضہ دینے سے پہلے ارادہ بدل کیا, کوئی گناہ نہیں. قبضہ تحفے میں معاملے میں اجارے میں پتہ نہیں کہاں کہاں کام آتا ہے, صدقے تک میں کام آ گئے. جب تک آپ قبضہ نہیں دیں گے وہ جو پیسے آپ نے نکال کے رکھے 100 روپے سے 20 روپے خمس بنا, آپ نے 20 روپے اٹھا کے رکھ دیں گے, یہ ہے وہ خمس نہیں بنا جب تک کہ مستحق جو اس کے وکیل کو قبضہ نہیں ملے. چنانچہ آپ کا گناہ چل رہا, آپ کہیں گے میں نے خمس نکال دیا, نہیں نکلا جب تک کہ قبضہ نہ ہو. اب یہ قبضے کو سمجھانے کے لیے پورا درد ہوگا, لیکن آج صرف اتنا حکومت کے مال کا جب تک آپ قبضہ نہیں لیں چاہے جان بوجھ کے نہ لیں تب بھی آپ کا مال نہیں بنا, جس دن قبضہ لیں گے اس دن آپ کا مال. چنانچہ مرحوم آغا خود اس میں آغا سیستانی اور آغا خمینی کا بھی مسئلہ ہی نہیں, آغا سیستانی کا مسئلہ فی الحال پتا نہیں چلا, آغا خود کا یہ مسئلہ اس مسئلے کے بعد ایک مسئلہ بنا. چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ حکومت کے خزانے, حکومت کا مطلب مکمل حکومتی ادارہ ہو یا نیم سرکاری ادارہ ہو, نیم میں چاہے صرف 1% حکومت کا حصہ ہو, کہا اس کا مال آپ کا اس وقت بنے گا جب آپ اپنے قبضے میں لیں. چنانچہ اگر آپ قبضے میں نہیں لیتے آپ کو اطمینان ہے کہ کہاں جائیں, یہ تو مستحق کا فتویٰ ہے نا, گورنمنٹ کے حساب سے تو آپ کے اکاؤنٹ میں ایک چیز آ گئی آپ کی ہوگی, وہ واپس بھی لینا چاہے تو آپ جلد مریں, آپ کو اطمینان. اور مستحق کہتا ہے کہ میرے حساب سے تمہارا مال نہیں بنا, میرا مال جب تک قبضہ نہیں لیں گے آپ کا مال, اور آپ کا مال نہیں جس دن قبضہ لیں گے اس دن آپ کا مال. اب فرماتے ہیں کہ خمس واجب ہوتا ہے آپ کا مال بننے کے ایک سال بعد, چنانچہ آپ کی تنخواہ آ رہی ہے, تنخواہ آ رہی ہے 12 مہینے کی تنخواہ جمع ہو, دوسرا پیسہ کا کام چل رہا ہو, اب آپ گھبرا گئے کہ اب تو اس کا خمس ایک سال ہو گیا. جب تک آپ کا ہاتھ لگے بغیر اکاؤنٹ میں رہے جان بوجھ کے آپ نہیں نکالا, کہہ رہے کوئی حرج نہیں, گناہ بھی نہیں ہے آپ کا مال بھی نہیں. دیکھیے قانون کے اعتبار سے آپ کو اطمینان ہے کہ پیسہ کہیں نہیں جا رہا ہے, شریعت کی طرف سے آپ کو بتایا جا رہا ہے جب تک کہ آپ قبضہ نہیں لیں گے یہ آپ کا پیسہ نہیں بنا, اور پیسہ نہیں بنا تو آپ کے کوئی خمس واجب نہیں. جان بوجھ کر ہم اپنا پیسہ نہیں نکال رہے ہیں, فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں آپ گناہ کر رہے ہیں, اور نہیں نکال رہے اس لیے آپ کے خمس بھی نہیں. اب ایک مسئلہ لوگ بہت پوچھتے ہیں, بچوں کے ذرا پیچیدہ مسئلہ ہے, بیٹی کے جہیز کے لیے سامان رکھے ہیں تو سارے مراجے کہتے ہیں کہ خمس نہیں, ان علاقوں میں جہاں جہیز دینا ضروری کے برابر برابر, پیسے رکھے تو اکثر مستحقین کہتے ہیں پیسے کا خمس دینا. اب اگر کوئی پیسہ حکومت سے آپ کو مل رہا, بینک کے ذریعے مل رہا, آپ نے اسے ہاتھ نہیں لگایا, وہیں سے اپنی بیٹی کے نام کر دی, یہ اپنا ہی نام رکھا, 20 سال بھی رہے آپ کا پیسہ نہیں, 20 سال بعد بیٹی کی شادی, اب آپ نے نکالا, جس دن نکالا اس دن آپ کا مال بنا. اب اگر نکالنے کے بعد ایک سال کے اندر اندر آپ خرچ کر دیں گے کوئی خبر نہیں, ایک مرتبہ آپ نے اپنے قبضے میں لیا اس کے بعد وہاں سے میٹر اسٹارٹ ہوگا خبر. ہم نے پوچھا کہ کیا ہم یہ جان بوجھ کے بھی کر سکتے ہیں, تنخواہ ہے نکالنا ہے, لیکن ہم سوچ رہے ہیں کہ اگر نکال لیا تو اسی وقت 20 میٹر اسٹارٹ ہوگا, ہم 2 سال کے بعد نکالتے ہیں, جی ہاں جان بوجھ کے بھی آپ کر 2 سال بعد بھی آپ نکالیں, اس دن جس دن نکالا وہ پہلا دن, اس کے بعد جب 365 دن اور پورے ہو جائیں گے تو خمس دینا. اور یہ مسئلہ ہر اس آدمی کے لیے ہے جسے حکومت سے کوئی پیسہ ملتا, چنا اگر آپ کو تنخواہ ملتی آپ کے ہاتھ میں آئے بغیر, اگر آپ نے گورنمنٹ کا کوئی ٹھیکیداری کا کام کیا 10 لاکھ کا آپ کو بل, 10 لاکھ آپ کو ملے جمع ہو گئے اکاؤنٹ میں آپ کے ہاتھ آئے بغیر, کسی اور حوالے سے حکومت کا کوئی مال آپ کو مل رہا, آپ کا فنڈ ہے, آپ کی انشورنس پالیسی ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے بینک کے ذریعے چلی, اور اس کے بعد مزید 5-5, 7-7, 10-10 سال اس کو نہیں نکالتے, اب کوئی بات کوئی بات نہیں, نہ گناہ کرے نہ خمس واجب ہو رہا. جب نکالو گے اس کو پہلا دن مانو, اس کے بعد 366 دن تمہیں خمس دینا. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ صرف آغاز کوئی مرحوم کا فتوا, امام خمینی کا تو یہ فتوا ہی نہیں, آغاز سیستانی کے فتوے کی ابھی اطلاع نہیں, لیکن ان کا یہ اپنی جگہ طے شدہ فتوا. کچھ لوگ شیخ جواد تبریزی کی تقریر میں ان کا بھی یہی فتوا, شیخ جواد تبریزی کا. بلکہ اندازہ یہ ہے کہ آغاز سیستانی کا بھی یہی فتوا ہوگا, لیکن فی الحال اس کے بارے میں کچھ نہیں کہے گا. اچھا, اب ایک بات, اگر حکومت نے آپ کو چیک دے دی, ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں جمع نہیں ہوا, چیک دے دیا, اور آپ نے وہ چیک لے جا کے اکاؤنٹ میں جمع کیا, فرمایا چیک ملنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے قبضہ لیا. چیک کیا قبضہ؟ قبضہ نوٹ ہوتے یا چیز ہوتی؟ چنانچہ چیک ملا, آپ نے اکاؤنٹ میں جمع کرایا, کہ یہی مانا جائے گا کہ جیسے آپ نے قبضہ نہیں لیا. چنانچہ اس سے خوب شروع ہی نہیں ہوا جب تک آپ اسے نکال کر کسی مسئلہ کے تحت ہمیں ایک اکاؤنٹ سے پیسہ دوسرے اکاؤنٹ میں, یا ایک بینک سے پیسہ دوسرے بینک میں, یا ایک ملک سے پیسہ دوسرے ملک میں منتقل کرنا پڑا, چیک کے ذریعے, ڈرافٹ کے ذریعے, کاغذ کے ذریعے, نوٹ نہیں آیا, تاکہ یہی مانا جائے گا آپ نے قبضہ نہیں لیا. چنانچہ کوئی اس سے خوب شروع ہی نہیں ہو, کب شروع ہوگا؟ جسے نکالے. اب مزید آخری دو باتیں کہیں گے, سوا گھنٹہ ہو رہا, آج اتنا ہی کافی. اب اس میں مزید ایک وضاحت اور آتی, فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ خالی حکومت سے ملنے والے عام پیسوں کا نہیں, گورنمنٹ بینک میں یا نیشنلائز بینک میں جو آپ کو انٹرسٹ ملتا ہے, اس کا آدھا غریب کو دینا ہے یا کچھ پرسنٹ کب دینا, ایک سال بعد کرنے, جس دن آپ اس کو نکالیں, لیکن عمر سب آئے گا اس کے اوپر, جس دن نکالیں گے اس کے ایک سال بعد, سب کا الگ چیز. آپ نے 10,000 جمع کرا ہے, ایک سال بعد آپ نے دیکھا انٹرسٹ مل کے یہ 12,000 ہو گیا, آپ نے کہا 2,000 میرے آ گئے, سال بھی گزر گیا, اس کا عمر کر دیجیے. یہ تو گورنمنٹ ہی سے آپ کو انٹرسٹ مل رہا, یہ انٹرسٹ تو ہے ہی نہیں نا, یہ گورنمنٹ کا مال. کیوں نہ ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ, آپ نے مثلا 1,00,000 جمع کرا ہے, وہ آپ کا پیسہ اگر آپ کا ہے اس کا تو خمس دینا, اس کے بعد 5 سال بعد فرض کیجیے کہ وہ 5,00,000 بنا, آپ نکالتے ہی نہیں ہیں اس کو, آپ نے کہا اسی طرح رکھا جب ضرورت ابھی تو نہیں, اس کے بعد ہی اس کے جس دن نکالیں گے کیش کرائیں گے اس کے 1 سال بعد خمس دینا. ہم اپنی جگہ یہ سمجھے کہ 5 سال کے بعد 5,00,000 ہمارے ہو گئے, 6 سال خمس دے دو, 1 سال ہو گیا. نہیں, جب تک قبضہ نہیں لیتے شریعت کی اصطلاح میں وہ آپ کا پیسہ نہیں, قانونی اعتبار سے وہ آپ کا پیسہ, آپ اس کے مالک کس طرح کا ہے پیسہ, شریعت کے اعتبار سے جب تک قبضہ نہیں لیتے, آپ کے نام پہ آ گیا, آپ کے اکاؤنٹ پہ آ گیا, سارے کاغذات میں آپ جان بوجھ کے نہیں لینے جا رہے, وہ آپ کا مال نہیں. اس مسئلے کی روشنی حکومت سے ملنے والا مال اور حکومت کی سرمایہ کاری کی اسکیموں سے جو فوائد ملتے ہیں, اس کا خمس بہت مشکل سے جا کے کہیں واجب ہو. چنانچہ فرض کیجیے کہ گولڈن ہینڈ شیک ہینڈ جو بھی کہیں, اس کا پیسہ آپ کو کیش نہیں ملا, کیش کہاں ملتا ہے آج کل, لیکن میں یہ سوچ کے مسئلے نہیں بتا رہا ہوں کہ خاص کراچی کے حبیب بینک میں کام کرنے والوں کے لیے درد لیا جا رہا, یہ ساری دنیا کے لیے ہو رہا. چنانچہ اگر وہ کیش مل گیا تو قبضہ ہو گیا, پھر آپ نے بینک میں جمع کرا دیا, سال برباد, خمس کا مسئلہ پیدا ہو سکتا, لیکن چیک سے ملا آپ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا, یہ اکاؤنٹ اکاؤنٹ میں چلا گیا, آپ کی تنخواہ سے کٹا ہو کہ تنخواہ سے نہ کٹا ہو کہ کچھ بھی ہو, نہ ابھی کوئی خمس ہے, نہ 1 سال بعد کوئی خمس ہے, نہ 5 سال بعد کوئی خمس ہے, نہ 10 سال بعد کوئی خمس, جب آپ سبھی نکلوائیں گے وہاں سے خمس کا پہلا دن شروع ہو. اور بہت سے لوگوں سے یہ مسئلہ ہضم نہ ہو سکا, جسے انگلش میں کہتے ہیں ڈائجسٹ کرنا, انہوں نے پوچھا وجہ کیا, سامان لم یملک, جب تک آپ قبضہ نہ لیں لم یملک آپ مالک نہیں, جب مالک نہیں ہے تو خمس کا تیار, کام جان بوجھ کے قبضہ نہیں لے رہے گا, پھر لیکن اگر آپ نے کسی مسلمان سے پیسہ لیا یا کافر, اور اس نے آپ کے ہاتھ میں نہیں دیا, چیک کے ذریعے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا, وہاں یہ مسئلہ نہیں چلے. وہاں جس دن آپ حقدار ہو گئے چیک کے, اسی دن سے خمس کا پہلا دن شروع. تو یہ مرحوم آیت اللہ ہے خود کا ایک مسئلہ تھا کہ آپ نے سنا. یہاں پہ بات کو مکمل کرتے ہوئے آج بظاہر بینکنگ کے مسئلے شروع ہوئے لیکن اصل میں مال حکومت کے مسئلے بنے. کیوں؟ پاکستان میں ابھی نیشنلائز بینک کی بھی ایک معقول تعداد ہے, حتیٰ جسے پرائیویٹ کیا گیا اس میں 1% سے زیادہ حکومت کے شیئر پائے جاتے ہیں, چنانچہ وہ بھی آئیں گے حکومت کے بینک کی کیٹیگری. اور اس کے علاوہ آج کل سرمایہ کاری کی بہت ساری اسکیمیں حکومت کے شیئر والے اداروں سے چل رہی ہیں, اس لیے یہ مسئلہ آئندہ درس میں آئے گا اور بہت تفصیل کے ساتھ آئے. یعنی آج کا مسئلہ بیان کر کے میں اس موضوع کو بند نہیں کر رہا ہوں, ابھی بینکنگ کی حد تک بات باقی ہے. لیکن کچھ ایسے لوگوں کے جن کی سمجھ میں پورا مسئلہ آیا ہوا, صرف ایک چیز کے بارے میں ان کے دل میں کھٹک پیدا ہو گئی, ان کو ایک جملے میں ایک اور مسئلہ بتا دوں, اور اصل میں یہی مسئلہ آئندہ اتوار کے سارے مسائل کے لیے اساس بنے. وہ یہ کہ بہرحال گورنمنٹ بینک میں پیسہ رکھ کر اس کا نفع لینا آغاز خلی کے فتوے میں جائز تھا, بشر دیے کہ حاکم میں شریعت اجازت دی. آغاز خلی نے اجازت دی تھی لیکن ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی اجازتیں تو ختم ہو گئی, چنا اب ان کی اجازت باقی نہیں, آغاز خلی کی اجازت باقی نہیں, اب کیا کر. اب آپ کو الگ سے کسی مشتہر سے اجازت لینا ہے گورنمنٹ کے بینک کا نفع لینے کے, باقی جو مال حکومت ہے وہ تو آپ نے سن لی, نفع لیں گے. لیکن اس میں بھی ہمارے آج کے مراجع نے کھلی اجازت دے دی. کون سے مرجع نے؟ شیخ جواد تبریزی اور ان کے بعد کے مراجع. آغا سیسانی نے نہیں دی اجازت. لیکن بینکنگ کے نفع کے لیے مرجع کی اجازت ضروری نہیں, کسی ایک مشتہر کی اجازت. تو آغا شیخ جواد تبریزی جو فی الحال فل عالم کی حد تک ان لوگوں کے نزدیک ہیں جو آغاز سیستانی کو عالم مان رہے ہیں, ان کی اجازت. بلکہ آغاز خلی کے انتقال ان کی جو اجازت ختم ہوئی لوگوں نے سنا بھی نہیں, سوچا بھی نہیں, غور بھی نہیں کیا. اس عرصے میں بینک کا نفع آتا بھی نہ, سمجھتے رہے کہ آغاز خلی کے فتوے میں اجازت, فتوے میں اجازت نہیں الگ سے اجازت کی, وہ آغاز جواد تبریزی نے برقرار رکھی. لیکن مزید آسان کر دی, اگر کوئی نے اجازت دی تھی آپ ایک شرط لگائی, آدھا غریب کو دینا ہے اور آدھا استعمال کرنا, اور اگر غریب کو نہیں دینا چاہتے آدھا تو خاص میرے وکیل سے الگ سے رجوع کر. آغاز جواد تبریزی نے سب کو اجازت دی اور یہ طے کی اجازت دی کہ 2%, 3% سب کا فرض ہو تب بھی چل جائے. لیکن جو سمجھ گئے تو سمجھ, جو نہیں سمجھے ان کے لیے انشاءاللہ آئندہ اتوار کا ایک درس, آئندہ اتوار کو جا کر. اصل میں میرا آج کا جو اظہار ندامت وہ پورا ہو, آج کے شروع میں میں نے ایک اظہار ندامت کیا تھا, ایک مہینہ ہو گیا وہی رکے, اصل میں ابھی ایک مہینہ نہیں ہوں, آئندہ اتوار کو ملا تو ایک مہینہ ہوگا, وہ چوتھا درس ہوگا. 26 جولائی سے سلسلہ شروع ہوا تھا اور آئندہ اتوار 23 اگست ہے, تو ایک مہینے کی جو ندامت مجھے ملا وہ آئندہ اتوار کو شامل کر کے. پہلے سے ہی میں نے سوچا تھا کہ آئندہ اتوار کو بھی موضوع سے ہٹ کے بات کرنا, تو ایک ہفتہ پہلے نازم ہو جاؤ, اس کے بعد پھر دونوں درس جو ہے وہ شروع کیے جائیں. یعنی بالکل ایسی ہی مثالیں جیسے دو آدمیوں کی لڑائی کے درمیان ایک نے غصے کے عالم میں کہا کہ اگر تم نے اپنی بات واپس نہ لی تو میں تمہارے 34 دانت توڑ دوں گا. برابر میں کھڑے ہوئے آدمی نے سنا, کہا 34 32 دانت ہوتے, کہا مجھے معلوم تھا کہ تم بولو گے کہ تمہارے 2 دانت میں نے پہلے سے ہی اس میں شامل کر لیے, اور یہی میں نے بھی آئندہ اتوار کو پہلے سے اس میں شامل کر لیا. آئندہ اتوار کا موضوع بینکنگ اور مجھول المالک, بینکنگ کا سارا دار و مدار مجھول المالک پر ہے جو آج سمجھایا ہے, اس کے بعد انشاءاللہ ایک مہینہ ہو جائے گا اور ہم واپس ایک خاص فقہی باب کو لے, پہلے خمس کا ارادہ تھا اس کو بھی ہم نے ملتوی کر دیا. ہمارے یہاں خاص فقہی باب کہلاتا ہے مکاتب محرمہ, بہت ہی اہم باب, وہ شروع کیا جائے گا. توقع یہی کہ رجب تک وہ سلسلہ چلے گا. آج کی میری یہ گفتگو ختم ہوئی, گزشتہ اتوار کو مجھے توقع تھی کہ میں اپنی صحت کے اعتبار سے اس قابل ہو جاؤں کہ سوال و جواب کا بھی یہ سلسلہ ہو، چاہے وہ چلتے چلتے والے سوال جواب ہوں، لیکن میری بدقسمتی کہ میرا اندازہ غلط نکلا، میں نے کچھ بے احتیاطی کر لی، یہ سمجھ کر کیا بے احتیاطی میں حرج نہیں ہے، وہ ایک مصیبت بن گئی، جس کی وجہ سے اس ہفتے جو درد شروع ہونے والے تھے وہ ایک ہفتے اور تاخیر سے چلے گا. اور یہ ساری گفتگو کا مقصد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج بھی میں اس حیثیت میں نہیں ہوں کہ آپ حضرات سے کسی قسم کی کوئی گفتگو کر سکوں. انشاءاللہ آئندہ اس وقت بعض نوجوانوں نے کہا کہ یہ مسائل بڑے پیچیدہ، آپ ایک مسئلہ بتاتے ہیں، پانچ سوال ہمارے ذہن میں اس سے متعلقہ آتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ آج کی تقریر سے متعلقہ اگر سوال آئے وہ لکھ لیجیے، اور آئندہ اتوار کو درد کے شروع میں مجھے پہنچا دیں، میں اسے دیکھ کر اپنے درد کو ہی ایسا بناؤں گا کہ اس سوال کا جواب آئے، اور آئندہ اتوار کو جو سوال پیدا ہوں گے تو انشاءاللہ درد کے فوراً بعد پانچ دس منٹ میں آپ کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ. پوری توقع ہے کہ اب میں قابل ہو جاؤں. اور اسی کے ساتھ دوسرا اعلان یہ ہے کہ پرسوں منگل کو جو درس بڑے امام باڑے میں سیرت رسول کا شروع ہونے والا وہ اب ایک ہفتہ تاخیر سے شروع ہو، اور یہی سلسلہ اس کے بعد کے سارے دروس کا. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ایک مرتبہ بابا کے فلک درود بھیجے محمد والے محمد.